بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تفسير جزء عمة لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، إسبال تفسير شرح كدرس جاري، هي سورة الانشقاق، آيات نمبر 19 وردو كتب بشر درس مي وراءت كمش اسمي اگلی آیات کی تفسیر پڑھتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، ثم قال الله تعالى، ارشاد باری تعالی ہے، فما لهم لا يؤمنون واذا قرئ عليهم القران لا يسجدون. ما لهم اي اي شيء يمنعهم من الايمان، لوگوں کو کس چیز منع کیا ہے ایمان سے؟ وماذا عليهم لو امنوا بالله واليوم الاخر، لوگوں کا کیا جاتا ہے اگر وہ اللہ تعالی پر ایمان لے کے آتے ہیں اور یوم آخر پر ایمان لے کے آتے ہیں. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور لوگوں کا کیا جاتا ہے اگر وہ اس رزق سے نفقہ دے، مسکینوں کو دے جو اس کرتا ہے انہیں عطا فرمایا ہے. اَي شَيْءٍ يَمْنَعُهُم مِّنَ الْإِيمَانِ، ایمان سے کیا چیز ان کو روکتی ہے؟ وَأَيُّ شَيْءٍ يَضُرُّهُمْ إِذَا آمَنُوا، اور اگر وہ ایمان لے کے آئے تو انہیں کیا نقصان ہوتا ہے؟ قال مؤمن آل فرعون، آل فرعون کے مؤمن کی زبانی ارشاد باری تعالی ہے، اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله، کیا تم اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے؟ وقد جاءكم بالبينات، جبکہ وہ اللہ تعالی کی نشانیاں لے کر آیا ہے. اس سے مراد موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے. مؤمن آل فرعون یہ وہ شخص ہے جو قوم فرعون سے تھا، اور فرعون کے جو ساتھی تھے قریبی ان میں سے ایک شخص تھا، ایمان قبول کر لیا لیکن اپنے ایمان کو چھپا لیا. تو اس شخص کا جو نام ہے یا جو لقب ہے یا جس نام سے معروف ہے، مؤمن آل فرعون، کتنا پیارا نام ہے. اس کا نام کوئی جانتا نہیں ہے سبحان اللہ کیا ہے، لیکن مؤمن آل فرعون، آل فرعون میں سے جس نے ایمان قبول کیا. اللہ اکبر. اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، جبکہ اللہ تعالیٰ کے یہ پیارا، اللہ تعالیٰ کے پیارا بندہ یعنی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب کی طرف تمہارے پاس کھلی نشانی لے کے آیا ہے، بینات. وان یک کاذبا فعلیہ کذبہ، اگر جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اس کے اوپر ہے. یعنی اب عقل کی مار دے رہے ہیں. جب آیات بینات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فی تسع آیات، نو آیتیں اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے فرعون پر اور قوم فرعون پر. میں نے صرف اپنی آنکھوں سے نو آیتیں دیکھی، جن میں سے سب سے پہلے العصا، العصا لکڑی جو ہے، لاٹھی جو ہے جو ساتھ میں تبدیل ہو گئی، اور الید البیضاء اور سفید اور چمکتا ہوا ہاتھ، اور باقی بھی جو سات آیتیں ان کے ساتھ. لیکن یہاں پر سبحان اللہ دیکھیں، جب یہ آیات بینات لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تو کہا یہ کون سی بڑی بات، ہمارے میں جادوگر ہوں تو یہی جادو کرتے ہیں. تو ان آیات بینات کو انہوں نے کہا یہ جادو. اب مومن آل فرعون نے دیکھا کہ یہ حق کو دیکھ کر جھٹلا رہے ہیں، اب عقل کی مار دیتے ہیں. سبحان اللہ، جب آیات بینات کام نہیں کرتی تو جو عقل کے دعوے دار ہیں ان کو عقل سے مارتے ہیں. اب ذرا اس آیت کے ذرا غور کریں، بڑی پیاری بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، اگر جھوٹا ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو اس کا جھوٹ اس کے اوپر ہے نا، اور اس اپنے جھوٹ کی سزا خود بھگتے گا. وَإِن يَكُ صَادِقًا، اور اگر سچا ہے تو يُصِبْكُم بَعْضَ الَّذِي يَعِدُكُم، اگر سچا ہے تو جس چیز کا وعدہ کرتا ہے وہ وعدہ تمہیں بھی فائدہ پہنچائے گا کہ نہیں. سبحان اللہ، اگر جھوٹ ہے تو اس کا جھوٹ اس پر، اپنے جھوٹ کی سزا خود اکیلا بھگتے گا کہ نہیں، تمہارا کیا جاتا ہے. لیکن اگر سچ کہتا ہے اور جو وعدے کر رہا ہے اپنے رب سے کہ ایمان قبول کرو تمہیں جنت ملے گی، اور یہ زندگی بھی حیات طیبہ میں بدل جائے گی. اگر سچا ہے تو بعض نفع تو ملے گا نا جو وعدے یہ کر رہا ہے. سورۃ غافر نمبر 28. فأي شيء على الإنسان إذا آمن, تو انسان کا جاتا ہے کہ اگر ایمان لے کے آتا ہے. سبحان اللہ. ولہذا قال موبخا لهم, اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے ان لوگوں کی توبیخ کرتے ہوئے جو ایمان قبول نہیں کرتے, فما لهم لا يؤمنون, یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لے کے آتے. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون, اور جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے اوپر یہ سجدہ نہیں کرتے. انسان کا جھکنا اور ایمان بہت گہرا تعلق ہے. انسان جسم سے جھک کر سجدہ کرتا ہے, کئی وجوہات ہیں سجدے کی. کبھی کسی سے ڈر کے وجہ سے انسان گر جاتا ہے, کسی کی تعظیم کے لیے انسان گر جاتا ہے. میں حلال حرام کی بات نہیں کر رہا, جائز ناجائز کی, میں اسباب کی بات کر رہا ہوں. انسان کو کیا چیزیں گرا دیتی ہیں زمین پر. بعض وقت بہت زیادہ دکھی ہوتا ہے, زیادہ غمگین ہوتا ہے, گر جاتا ہے. اور بعض اوقات جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے, انسان کے دل میں ایمان مضبوط ہوتا ہے, اور اس ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے دل میں خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے, اور یہ انسان اپنے جسم کی سب سے جو عزت والی جگہ ہے وہ زمین پر رکھ دیتا ہے اپنے رب کے لیے. شیخ فرماتے ہیں اَي لَا يَخْضَعُونَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلْ, سجدے سے مراد خضوع ہے یہاں پہ. فَسُجُودُهُمْ بَعْدَ الْخُضُوعِ لِلَّهِ, سجود سے مراد یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے لیے خشوع الخضوع. وَإِن لَمْ تَسْجُدْ عَلَى الْأَرْضِ, اگرچہ زمین پہ سجدہ بھی نہیں کرتے ہو, لیکن يَسْجُدُ الْقَلْبُ وَيَلِينُ وَيَذُلْ, لیکن دل سجدہ کر دیتا ہے, دل میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے, وہ ذلۃ الانکسار دل میں پیدا ہو جاتی ہے, تو حقیقتاً یہ خضوع اور خشوع ہی دل کی یہ نرمی اور دل کی یہ تذلل جو ہے, تعبد جو اللہ تعالیٰ کے لیے محبت, خوف اور امید, توکل, سب جب مل جاتے ہیں کسی بندے کے دل کے اندر اپنے رب کے لیے, تو حقیقتاً اسے سجدہ کہتے ہیں. سبحان اللہ. عام الفاظ میں ان کان الامر کذلک فانت من المؤمنین, اگر یہ معاملہ ہے جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں تمہارے سامنے پڑھ کے سنائی جاتی ہیں, یا جب آیات کونیہ پہ نظر پڑتی ہے اور دل نرم ہو جاتا ہے اور آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور انسان جھک جاتا ہے, سبحان اللہ, تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ انسان جو ہے اہل ایمان میں سے ہے. ارشاد باری تعالیٰ سورۃ الانفال آیت نمبر 2 میں, اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا, جب آیتیں, جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں اوپر تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. وَإِن لَمْ يَكُنْ قَلْبُكَ كَذَلِكَ فَفِيكَ شَبَهٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, اگر دل میں کوئی فرق نہیں پڑتا, اللہ تعالیٰ کی آیتیں تلاوت ہوتی ہیں آپ کے سامنے, آپ کے دل میں کوئی فرق نہیں پڑتا, تو پھر ایسے شخص میں مشابہت ہے مشرکین کے ساتھ. مشرکین میں کوئی فرق نہیں پڑتا, مشرق ہے, اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کے سنائیں. کافر کے سامنے آپ اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کے سنائیں, قرآن مجید کی آیات پڑھ کے سنائیں, کیا فرق, کوئی فرق پڑتا ہے؟ تو یہ مومن کیسا مومن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں سنتا بھی ہے اور کوئی فرق بھی نہیں پڑتا؟ تو مشابہت ہے کہ نہیں مشرکین کے ساتھ؟ مشابہت ہے. اللہ تعالیٰ صاحب ہم سب محفوظ فرمائے, کیونکہ یہ بہت بڑی مصیبت ہے. واللہ قرآن مجید گھر گھر میں موجود ہے, قرآن مجید ہم پڑھتے بھی ہیں. میں نے پہلے کسی دفعہ مثال بھی دی تھی, آپ یہ دیکھیں ہم جب اخبار پڑھتے ہیں تو اخبار سے ہمارا ریئیکشن ہوتا ہے, کبھی مسکراتے ہیں, کبھی چہرے پہ کچھ ناگواری سے محسوس ہوتی ہے, کبھی غصہ چہرے. آپ کے ساتھ کوئی شخص بیٹھا اخبار پڑھ رہا ہے, اس میں دیکھتے ہیں کہ اس کی شکل بدلتی رہتی ہے کہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ جو پڑھ رہا ہے اس کو پتہ وہ پڑھ کیا رہا ہے, وہ اس فلو کے ساتھ جا رہا ہے. خبر اچھی ہے, جو کوئی لطیفہ پڑھا تو ہنس بھی لیتا ہے, کہے گا بھی لگاتا ہے بازو کا. کوئی بری خبر ہے تو اس کی شکل آپ دیکھتے ہیں, وہ پوری اگرچہ اتنا چھوٹا چھوٹا لکھا ہوا ہے, کسی انسان نے لکھا ہے, کتنا سچ ہے, کتنا جھوٹ ہے, کتنا اپنے سے بات ہے, کچھ بھی ہے, ہم ریئیکٹ کرتے ہیں. ہم کیسے عجیب سے مسلمان ہیں, قرآن مجید پڑھتے ہیں ایک سورت پڑھی، دوسری سورت پڑھی، تیسری سورت پڑھی، 20 صفحے پڑھ لیے، ایک پارا پورا پڑھ لیا، کہ پتہ نہیں ہمیں کیا پڑھا. سبحان اللہ، واللہ بہت بڑی مصیبت ہے مسلمان کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پاک کلام، کاش جتنے ہم حفاظت کرنا جانتے ہیں اتنے ہی ہم سمجھ لیتے. اگر دسواں حصہ بھی سمجھ لیتے جتنے ہم حفاظت کرتے ہیں، اس سے دسواں حصہ بھی ہم سمجھ لیتے، بس اتنی محنت کر کے سمجھ لیتے، واللہ ہماری شاید زندگی ایسی نہ ہو جیسے کہ اکثر مسلمانوں کو ہم دیکھ رہے ہیں. رحم اللہ سبحانہ وتعالی، الحمدللہ ایسے لوگ بھی ہیں جو قرآن کی قدر بھی جانتے ہیں، تلاوت کا حق بھی ادا کرتے ہیں، اور عمل بھی کرتے ہیں، تدبر بھی کرتے ہیں، غور و فکر بھی کرتے ہیں. الحمدللہ خیر امت میں موجود ہے، الحمدللہ. میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں عوام الناس میں، عوام جو عام ہمارے گھرانے ہیں، ان میں کیا ہوتا ہے؟ واللہ بعض گھرانوں میں فلم اور ڈرامے ہمیں رلا دیتے ہیں، ڈرامے سے لوگ رو رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے کلام پڑھتے ہیں جس میں جہنم کا ذکر آتا ہے، واللہ روگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا. اسی گھر میں وہی ابھی ڈرامہ دیکھ کے رو کے آیا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، جو پتہ نہیں وہ بےچارا پڑھ کے آیا. سبحان اللہ، کب تک چلے گا؟ اللہ تعالیٰ کی کلام، اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کا اگر ہم حق نہیں ادا کر سکتے، اللہ کے مجھے بتائیں ہم کس چیز کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ اس لیے ہم پیچھے ہیں، شاید پیچھے رہیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق، اللہ تعالیٰ کے کتاب کے حقوق، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق، پھر جو مخلوقات ہیں، سب سے پہلے والدین کے حقوق، پھر اپنے بیوی بچے اور دیگر رشتہ دار اور عام مسلمانوں کے حقوق، حقوق کی ادائیگی ہم سے کیوں نہیں ہو پاتی؟ کیونکہ ہم نے کبھی سوچ نہیں کہ ہمارے کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم نے روزی روٹی کمانی ہے، یہ ذمہ داری ہم سب جانتے ہیں. صبح اٹھنا ہے، کام پہ جانا ہے، واپس آنا ہے، ریسٹ کرنا ہے، کھانا بھی، وہ ہم نہیں بھولتے، نہ کھانا کھانا بھولتے ہیں، نہ روزی روٹی کمانا بھولتے ہیں. سب کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، محنت بھی ہے، جد و جہد بھی ہے. اگر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کا حقوق، اللہ تعالیٰ کی اس پیاری کتاب قرآن مجید کے حقوق، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں میں نے عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، ہم قرآن مجید، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے تو ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، قرآن مجید کو صحیح سمجھیں، اور صحیح سمجھنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح عمل کرنے لگے. کیونکہ اگر نہیں پڑھتے مصیبت، پڑھتے عمل نہیں کرتے تب بھی مصیبت، پڑھتے عمل کر کے غلط عمل کرتے تب بھی مصیبت. تو ہم سے مطالبہ صرف عمل کا نہیں ہے، کیا مطالبہ ہے؟ عمل الصالحات، یہ احسن العمل، اور یہ بغیر علم کے، بغیر قرآن کی صحیح سمجھ کے ممکن نہیں ہے. الغرض واپس آتے ہیں، کیسا فرماتے ہیں، اگر تمہارے دل میں قرآن کی تلاوت کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو مشابہت مشرکین کے ساتھ جن پر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اور وہ سجدہ نہیں کرتے، نہ ہی ان کے دل میں کوئی فرق پڑتا ہے. اور خشوع اور خضوع کی علامات سے، اب ایک نئی بات ہے، کیسے پتہ چلتا ہے کہ واقعی اس بندے کے دل میں خشوع پیدا ہو گیا، خضوع پیدا ہو گیا، تذلل پیدا ہو گیا، ایمان مضبوط ہو گیا، جاگ گیا؟ کیسے پیدا چلتا؟ دل تو سینے میں ہے، نظر تو نہیں آتا ہمیں اس میں کیا فرق پڑا ہے، لیکن شیخ صاحب فرماتے ہیں خشوع ومن علامات الخضوع لله عز وجل، خضوع کی جو علامات ان میں سے ایک علامت یہ ہے، عند قراءة القرآن، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے، ان الانسان اذا قرأ آية سجدة سجد لله ذلا له وخضوعا. جب انسان قرآن کی تلاوت کرتے کرتے آیت سجدہ سے گزرتا ہے، پڑھتے ہوئے، تو اس سجدہ کر لیتا ہے. ہم سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ جو دل کے اندر خضوع ہے اسے ہم اپنے جسم سے کر کے دکھاتے ہیں. سبحان اللہ، اور سجدے میں آپ دیکھیں پورا جسم حرکت کرتا ہے کہ نہیں، جسم کے جو جتنے جوڑ بھی ہیں تک وہ سب حرکت میں آ جاتے ہیں. سبحان اللہ، شیخ صاحب فرماتے ہیں وقد استدل بعض العلماء بهذه الآية على وجوب سجود التلاوة. بعض علماء نے اس آیت کریمہ سے یہ دلیل پکڑی ہے کہ سجود التلاوة، سجدہ تلاوت جو ہے واجب ہے، بعض علماء نے کہا ہے. دلیل یہ آیت کریمہ ہے، وقال اور یہ کہا ان علماء نے جنہوں نے یہ کہا کہ سجدہ تلاوت واجب ہے، ان الانسان اذا مر بآیت سجدۃ ولم يسجد كان آثما، اگر کوئی شخص قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے سجدہ کی آیت پڑھ لے اور سجدہ نہ کرے تو وہ شخص گنہگار ہے۔ وہ صحیح، مطلب یہ قول صحیح نہیں ہے، سو صحیح کیا ہے؟ وہ صحیح شیخ صفی بن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، صحیح قول یہ ہے انہا لیست بواجبہ، کہ سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے۔ وان کان ھذا القول ان القول بالوجوب، اگرچہ یہ قول یعنی وجوب کا قول جو ہے کہ سجدہ تلاوت واجب ہے، یہ قول کس کا ہے؟ هو مذهب ابی حنیفہ، مذهب ابی حنیفہ واختیار شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، سجدہ تلاوت واجب ہے، کس کا فتویٰ ہے؟ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، اور یہی اختیار ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا۔ ابن تیمیہ کے نزدیک بھی سجدہ تلاوت جو ہے کیا حکم ہے؟ واجب ہے۔ اور اسے ہمیں یہ بات بھی یعنی واضح ہو جاتی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں ابن تیمیہ حنبلی ہے، مقلد ہے، ابن باز بھی مقلد ہے، ابن عثیمین بھی مقلد ہے، سبحان اللہ۔ اس جملے سے کیا پتہ چلتا ہے؟ مقلد کسے کہتے ہیں؟ جو ایک امام کو پکڑتا ہے اس کی ہر بات میں تقلید کرتا ہے۔ ابن تیمیہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ حنبلی کہا جاتا ہے نا، مقلد بھی کہا گیا، بعض لوگ بڑے اعتراضات کیے۔ شیخ الاسلام نے امام احمد حنبل کے قول کو چھوڑ کر جو اس کا اپنا امام ہے امام ابو حنیفہ کے قول کو لے لیتا ہے اس فتوے میں کہ سجدہ تلاوت جو ہے وہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ امام احمد حنبل کے نزدیک واجب مستحب ہے، مقلد ہے، اس کو مقلد کہتے ہیں، یہ محقق کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں اگرچہ یہ اختیار ان دو بڑے علماء کا ہے، امام ابو حنیفہ اور امام ابن تیمیہ رحمہم اللہ کا، لیکن هذا قول مرجوح، واضح الفاظ، یہ قول مرجوح ہے، ایسے مرجوح ہے بغیر دلیل کے، اے دیکھیں دلیل کیا ہے۔ وذلك انه ثبت في الصحيح، صحیح بخاری میں ثابت ہوا، عن امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری میں سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے یہ ثابت ہے کہ انه خطب الناس یوما، ایک دن خطبے کے وقت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے فقرأ سورة النحل، سورة النحل کی تلاوت، فلما وصل آية السجدة نزل من المنبر فسجد، منبر پر کھڑے خطبہ دے رہے سورة النحل کی آیت کی تلاوت کر رہے، بتا رہے ہیں، جب سجدہ کی جگہ ہے سورة النحل میں، منبر سے نیچے اترے، قبلہ رخ ہوا اور سجدہ کیا اور پھر واپس منبر پہ اور خطبہ کو مکمل کیا، ثم قرأها من الجمعة الثانية، اگلے جمعے میں پھر سورة النحل کی تلاوت کی، فمر بها، پھر اسی آیت کریمہ جس میں سجدہ ہے سورة النحل میں، اس آیت کریمہ کی تلاوت کی، ولم يسجد، دوسری مرتبہ سجدہ نہیں کیا، فقال رضی اللہ عنہ، پھر جب آیت پڑھی اور سجدہ نہیں کیا تو اشکال تو ہوا، پچھلے ہفتے میں خطبے میں سجدہ کیا تھا، اب سجدہ نہیں کیا، اب وضاحت دیکھیں علماء کس طرح وضاحت کرتے، کس نے پوچھا نہیں ہے، فقال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان اللہ لم يفرض علينا السجود الا ان نشاء، بے شک اللہ تعالی نے ہم پر سجدے کو فرض نہیں کیا الا یہ کہ اگر ہم چاہیں، آپشنل ہے کہ نہیں، یہ کمپلسری ہے، اختیاری ہے، اجباری نہیں، یعنی واجب ہے، واجب نہیں ہے۔ جیسے امام بخاری نے صحیح بخاری میں روایت کیا ہے، کتاب سجود القرآن باب من رأى ان اللہ عز وجل لم يوجب السجود، حدیث نمبر 1077، 1077۔ چلے یہ تو پتہ چل گیا کہ سجدہ تلاوت کا کیا حکم ہے؟ مستحب ہے، واجب ہے تو مستحب ہے۔ کوئی شخص کہے گا تو سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا اپنا قول اور فعل ہے، یہ حجت کیسے ہو گیا؟ آئے دیکھتے ہیں آگے، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں وكان ذلك بمحضر من الصحابه رضي الله عنهم، جو خطبے میں اکیلے تھے کوئی اور صحابہ بھی تھے؟ کیا خیال، صحابہ تھے نا، دیکھیں استنباط، دیکھیں علماء مسائل کیسے استنباط کرتے ہیں، صحابہ موجود تھے، کسی نے انکار کیا؟ جب انکار نہیں کیا تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اجماع کہتے ہیں، اللہ اکبر۔ وكان ذلك بمحضر من الصحابه رضي الله عنهم ولم ينكر عليه احد, کس نے انکار نہیں کیا. صحیح بخاری کی روایت ہے, سیدنا عمر کا اثر ہے, ٹھیک ہے نا, قول اور فعل ہے. ایک جمعے میں سجدہ کیا, دوسرے میں سجدہ نہیں کیا, اس کی وضاحت بھی ہے قول, ٹھیک ہے, صحابہ کرام موجود ہیں, کسی نے انکار نہیں کیا, اجماع ہو گیا. ایک اور دلیل بھی ہے, اسی میں سے آئے دیکھتے ہیں. وعلى هذا وسنته رواه عنه من السنن التي امر باتباعها, وسنته رواه عنه من السنن التي امر باتباعها. اور صحیح بخاری کی روایت ہے, اثر ہے, کہ صحابہ نے نکیر نہیں کی. کسی صحابی کا قول یا فعل کب حجت ہوتا ہے؟ جب دو شرطیں ہیں. کون سی؟ نمبر ایک, نص کی مخالفت نہ ہو, نمبر دو, کوئی اور صحابی مخالفت نہ کرے. یہاں پر نہ نص کی مخالفت ہے اور نہ ہی کسی اور صحابی نے مخالفت کی ہے. دوسری دلیل اجماع سکوت ہے. تیسری دلیل کہ اللہ کے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی جو سنت سنہ متبعہ ہے, فعلیکم بسنتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ من بعد عضو علیہ بالنواجل, جس کا ابو داؤد کی روایت میں اور صحیح حدیث ہے. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی جو سنت سنہ متبعہ ہے. وعلى هذا القول الراجح أن سجود التلاوة ليس بواجب. واضح ہے, اس سے اس قول سے ثابت ہوتا ہے, وقول راجح بھی یہی, کہ سجد التلاوت جو ہے وہ واجب نہیں ہے. لیکنہ سنة مؤکدہ. کیا ہے حکم؟ سنة مؤکدہ ہے. اچھا, یہ تو حکم تو جان لیا نا. فإذا مررت بآية سجدة فاسجد في أي وقت كنت, في الصباح أو في المساء, في الليل أو في النهار. کب سجدہ کیا جاتا ہے؟ کوئی خاص وقت ہے منع کرنے کا؟ شیخ صاحب یہ بتا رہے ہیں, حکم بتا رہے ہیں. سجدہ کب کیا جاتا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں, جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے ایسی آیت آپ تلاوت کریں جس میں سجدے کا ذکر ہے, اور الحمدللہ اب تو آسانی کے نشان بھی لگا دیا گیا ہے, سجدے کا ذکر ہوتا ہے پھر نشان بھی ہوتا ہے کہ یہاں پر آپ نے سجدہ کرنا ہے. فاسجد فی ای وقت کنت, کسی وقت میں بھی سجدہ کر لو, صبح یا شام, رات یا دن. اگلا مسئلہ, تیسرا مسئلہ, سجدہ کیسے کرنا ہے؟ صفت سجود التلاوہ نوٹ کر لیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں, تکبر عند السجود, جب سجدہ کرو تو تکبیر پڑھتے ہیں, اللہ اکبر کہہ کے سجدہ کرتے ہیں. وإذا رفعت فلا تكبر ولا تسلم, اور جب سر اٹھانا ہو نہ تکبیر کہو اور نہ ہی سلام. بعض لوگ کیا کرتے, قرآن تلاوت کر رہے ہیں, اب دیکھو عوام الناس اکثر سجدہ تلاوت کرتے ہیں, اللہ اکبر کے سجدہ کرتے ہیں, پھر اللہ اکبر کہتے ہیں, پھر السلام علیکم کہتے ہیں. السلام علیکم, دیکھا آپ نے وہ بھی ایسے کرتے ہیں, کئی لوگ کرتے ہیں ایسے. یہ جائز نہیں ہے کیونکہ سننے سے ثابت نہیں ہے. ثابت کیا ہے؟ کیسا فرماتے ہیں رحمہ اللہ, طریقہ کیا ہے؟ سجدہ کرو تو کیا کہنا چاہیے؟ اللہ اکبر, تکبیر, سجدہ کر لیا. سجدے پڑھتے کیا ہے؟ آرام سے سبحان رب العلیٰ جیسے آپ پڑھتے ہو پڑھیں, اور سجد وجهه للذي خلقه وصوره وشق سمع بصر بحول قوته فتبارك الله احسن الخالقين, بارك الله فيك. یہ دعا پڑھنا بھی مسنون ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں, هذا اذا سجدت خارج الصلاه, یہ طریقہ جو ہے سجدہ تلاوت کا جب سجدہ ہو نماز سے باہر. اگر نماز میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور ایسی صورت کی تلاوت کر رہے ہیں جس کے اندر سجدہ ہے, اور آپ نے سجدہ کی آیت کی تلاوت کی ہے, اب آپ سجدہ کیسے کریں گے؟ اس کا طریقہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, تھوڑا فرق ہے. جیسا فرماتے ہیں, اما ان سجدت فی الصلاۃ فلا بد ان تکبر اذا سجدت, تو سجدہ کریں, تکبیر پڑھ کر سجدہ کریں, لا بد ان تکبر اذا سجدت, ٹھیک ہے, یہ تو پتا ہے. وان تکبر اذا نهضت, جب سر اٹھائیں تب بھی تکبیر پڑھیں. میں نے بعض اماموں کو دیکھا ہے, بہت کم ہے, بہت زیادہ بہت کم دیکھا ہے, جو جب سجدہ تلاوت کرتے ہیں تو تکبیر پڑھتے ہیں، اور جب سر اٹھاتے تو تکبیر نہیں پڑھتے نماز میں، اور پھر جب قرآن تلاوت کرتے پھر لوگ سر اٹھاتے سجدے سے پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، کافی کنفیوژن ہوتی ہے. بعض لوگ سمجھتے کہ امام صاحب تکبیر بھول گئے، اور بعض لوگ سمجھتے کہ پتہ نہیں یعنی سجدے میں تلاوت شروع کرنے سے نے کیا کر دیا ہے. اور جب ان سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ کہیں پر ثابت نہیں ہے، کسی حدیث میں نہیں ہے، کسی روایت میں نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ اس طریقے سے کیا ہو. نماز میں تکبیر پڑھی ہو، پھر سجدہ کیا ہو، پھر تکبیر پڑھو، پھر سر اٹھائے، اور اس سے ایک تکبیر نماز میں زیادہ ہو جاتی ہے. وہ تکبیر واجب ہے، اگر واجب نماز میں زیادہ ہو جائے تو سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے، یا جان بوجھ کے کیا تو نماز باطل ہو جاتی ہے. تو ان کی یہ تعلیل ہے. اب شیخ العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، سنیں. فرماتے ہیں لأنها لما كانت في الصلاة كان لها حكم السجود في الصلاة. اللہ، جب یہ سجدہ نماز کے اندر آپ دے رہے ہیں تو اس کا حکم بھی نماز کے ہی سجدے کا ہی ہے، اس سے باہر اس کو کیوں کرتے ہیں؟ جو بھی نماز کے اندر سجدے کا حکم ہے، ہم سجدہ نماز میں کیسے دیتے ہیں؟ تکبیر پڑھتے ہیں، سجدہ کر دیتے ہیں، کرتے ہیں، پھر تکبیر پڑھتے ہوئے سر اٹھاتے ہیں، یہ طریقہ ہے کہ نہیں؟ اب نماز کے اندر سجدہ تلاوت تو کیا بغیر تکبیر کے سر اٹھانا، یہ فرق کہاں سے لے کے آئے؟ نماز کے اندر سجدہ کیا ہے نا، نماز سے باہر دونوں کا اتفاق ہے کہ تکبیر پڑھنی ہے اور سر اٹھاتے ہوئے تکبیر نہیں پڑھنی ہے، ٹھیک ہے. نماز کے اندر بعض لوگ کہتے ہیں کہ سر اٹھا تکبیر مت پڑھے، کیوں؟ کچھ دلیل نہیں ہے. شیخ العثیمین فرماتے ہیں دلیل نہ ہونا جو ہے یہ کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ کیونکہ یہ سجدہ تلاوت جو ہے نماز کے اندر ہے تو اس کا حکم بھی نماز کے ہی سجدے کا ہے. جو سجدہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں، جو طریقہ سجدہ نماز کے اندر ہوتا ہے، وہی طریقہ بھی یہ سجدے کا ہے. قال تعالی، پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد، بل الذین کفروا یکذبون واللہ اعلم بما یوعون. لما ذکر سبحانہ وتعالی انہم اذا قرئ علیہم القرآن لا یسجدون، جب اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ جب قرآن کی تلاوت ان لوگوں پر کی جائے، مشرکین پر سجدہ نہیں کرتے، بین سبحانہ وتعالی ان سبب ترکہم السجود ہوا تکذیبہم بما جاء به رسل علیہ الصلوۃ والسلام. سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ جو کچھ رسول لے کے آئے ہیں ان کو جھٹلاتے ہیں. لأن كل من كان ایمانه صادقا فلابد ان يمتثل الامر. جیسا فرماتے ہیں جس کا ایمان سچا ہے تو وہ لازماً جو ہے وہ حکم کی تعمیل کرتا ہے، جو بھی حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرتا ہے. وہ اجتنب النهی، اور جس چیز منع کیا جاتا ہے اسے فوراً رک جاتا ہے. لأن الایمان الصادق يحمل صاحبه على ذلك، کیونکہ جو سچا ایمان ہے وہ ایمان والے کو اس چیز پر آمادہ کر دیتا ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی فرم برداری کرتا رہتا ہے. ولا تجد شخصا ينتهك المحارم او يترك الواجبات الا بسبب ضعف ایمانه. ایسے شخص آپ کبھی نہیں دیکھو گے جو محارم کا ارتکاب کرتا رہتا ہے اور واجبات کو ترک کرتا رہتا ہے اور اس کا ایمان مضبوط ہو، یعنی اس کا ایمان ہمیشہ کمزور ہوتا ہے، تب وہ پھر نافرمانی پہ اتر آتا ہے. ولہذا كان الايمان عند اهل السنه والجماعه هو التصديق المستلزم للقبول والاذعان. اور یہی وجہ ہے، اس لیے ایمان جماعت کے نزدیک ایمان کی تعریف کیا ہے؟ هو التصديق المستلزم للقبول والاذعان. یہ وہ تصدیق ہے جو جس سے لازم ہو جاتا ہے، مستلزم ہے قبول کی اور اذعان کی، کہ انسان فرما برداری قبول کر کے کرتا رہتا ہے. اذعان یعنی فرما برداری کرنا. فمتى رأيت الرجل يترك الواجبات او بعضا منها، بس جب کسی شخص کو دیکھو جو واجبات کا ترک کرتا ہے یا بعض واجبات کا ترک کرتا ہے، او يفعل المحرمات فاعلم ان ایمانه ضعيف، یقیناً جان لو جو شخص وجبات کا ترک کرتا ہے یا بعض وجبات کا ترک کرتا ہے یا محرمات کا ارتکاب کرتا ہے تو ایسے شخص یقیناً جان لو کہ اس کا ایمان کمزور ہے. اذا لو كان ایمانه قوی ما اضاع الواجبات ولا انتهك المحظورات, اگر اس کا ایمان مضبوط ہوتا نہ تو واجبات کو چھوڑ دیتا اور نہ ہی محرمات و محظورات کا انتہا کرتا اور ارتکاب کرتا. ولہذا قال تعالی هنا, اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے, بل الذین کفروا یکذبون, اي ان ترکهم السجود كان بسبب تکذیبهم, كان بسبب تکذیبهم لما جاءت به الرسل, یعنی ان کا سجدہ نہ کرنا, سجدہ کو ترک کرنے کی وجہ جو ہے وہ کیا وجہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لے کے آئے ہیں ان کی جھٹلانا اور تکذیب کرنا. واللہ اعلم بما یوعون, اس آیت کریمہ کے تفسیر میں شیخ صاحب فرماتے ہیں, اي انه سبحانه وتعالى اعلم بما یوعونه, اي بما یجمعونه فی صدورهم, اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتے سبحانہ و تعالیٰ جو کچھ وہ جمع کرتے اپنے سینوں میں, وما یجمعون من اموالهم وما یجتمعون علیہ من ملابدۃ الرسل ومخالفۃ الرسل, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے جو کچھ وہ جمع کرتے ہیں اپنے سینوں میں اور جو مال وہ جمع کرتے ہیں اور جس چیز پر وہ خود جمع ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت ملابدت کرتے ہوئے, بل محاربۃ الرسل وقتالہم, بلکہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کے سے قتال اور جنگ پر اترانا, والکفار اعداء للرسل من حین بعث اللہ الرسل علیہم الصلاۃ والسلام, اور یہ جو جھگڑا ہے اور یہ تکذیب اور کفر کی جو تکذیب ہے رسولوں کی, یہ کب سے ہے؟ حين بعث الله الرسل, جب سے اللہ تعالی نے رسولوں کو بعث فرمایا ہے اس دن سے, فهم يجمعون لهم ويكيدون لهم, وہ اللہ تعالی رسولوں کے لیے جمع اپنے سینوں میں بغض رفع جمع کرتے رہتے ہیں اور اپنا مال ان کے خلاف لوگ قتال کی تیاری میں جمع کرتے رہتے ہیں, لوگوں کو اکسانے میں کرتے رہتے ہیں اور وہ خود بھی جمع ہو جاتے ہیں رسولوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے. تو جو کچھ وہ جمع کرتے ہیں رسولوں کے خلاف یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ جب سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو مبعوث فرمایا تب سے ہے اور یہ جنگ رہے گی اسی طریقے سے, بلکہ وہ قید بھی کرتے رہتے ہیں اور رسولوں کو تکلیف پہنچانے کی جدوجہد کرتے رہتے ہیں. وَهَذَا وَعِيدٌ لَهُمْ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى, اور یہ وعید ان کے لیے, یعنی یہ کہ واللہ اعلم بما یوعون, وعید ہے, اب رب سے کیا چھپاؤ گے تم, رسولوں کے دشمن تو ہو تم, اب رب سے کیا چھپا سکتے جو سینے کے اندر چھپائے بغض و نفرت اور یہ جو کچھ چھپایا ہوا ہے, نہیں چھپا سکتے نا. جب اللہ تعالیٰ فرمایا جو کچھ تم جمع کر, دیکھو لفظ علم کا نہیں ہے, یوعون جو اندر ہے, اعلم بما یوعون جو جمع کرتے ہیں, اس میں عام لفظ جو بھی جمع وہ کرتے ہیں, سبحان اللہ. تو یہ وعید, وعید کا لفظ یہاں پہ تو نہیں ہے, کس طریقے سے, فبشرهم بعذاب الیم, بشارہ دو, خبر دو, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کس چیز کی بشارت, بشارت تو خوشی ہوتی ہے نا, اچھی چیز بشارت ہوتی ہے نا, فبشرهم بعذاب الیم, بشارت ہے یہ, ہاں بشارت دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے, خبر کے لیے بھی ہوتی ہے, عقاب کے لیے بھی ہوتی ہے اور ثواب کے لیے بھی ہوتی ہے, بارک اللہ فیک. تو مشرکوں کے لیے بشارت ہے کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو نقصان پہنچا کر دنیا میں کچھ حاصل کر لیں گے, نام ہے, عزت ہے, شان ہے, شوکت ہے, مال ہے, دولت ہے, کچھ بھی, کیونکہ بشارت دو تم کچھ کر نہیں سکتے ہو بلکہ عذاب علیم تمہارا منتظر ہے. اخبرهم بالعذاب العلیم الذي لابد ان يكون, جو خبر دے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عذاب علیم کا جو ہو کے رہے گا. والخطاب في قوله فبشر عام للرسول صلی اللہ علیہ وسلم ولكل من يصح خطابه, اور یہ بشارت کا جو خطاب ہے یہ عام ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ہر اس شخص کے لیے جس سے خطاب کیا جا سکتا ہے. ثم قال, پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, الا الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون, الا هذا بمعنى لكن, الا اسا تكريما میں اس کا معنی لكن ہے, فالاستثناء منقطع, استثناء الا جو ہے ہاتھ استثناء ہے استثناء کے لیے, لیکن یہاں پر استثناء کے لیے نہیں ہے کیونکہ استثناء منقطع ہے, مستثنا منہ ہے ہی نہیں, جس چیز سے استثناء کیا جا رہا ہے وہ تو ہے نہیں. جب مستثنی منہ نہ ہو تو اسے کہتے ہیں استثناء منقطع, یعنی الا یہاں پہ استثناء کے لیے نہیں ہے. تو کس لیے ہے؟ لیکن یہاں معنی ہے بلکہ, یعنی اس کا معنی کچھ اور ہے. ولا صح ان تكون استثناء متصلا, استثناء متصل نہیں ہے, لان الذين امنوا ليسوا من المكذبين في شيء. کیونکہ سیاق و سبق کی چیز کہے جو جھٹلاتے رسولوں کو, ایمان تو نہیں جھٹلاتے نا, اہل ایمان جھٹلاتے تو نہیں رسولوں کو. تو الا کا لفظ سے مراد بلکہ نہ کہ مگر, دونوں میں فرق ہے. بل ہم مؤمنون مصدقون, بلکہ اہل ایمان جو ہے مؤمن ہیں اور تصدیق کرنے والے ہیں. وہ استثناء منقطع, اسے استثناء منقطع کہتے ہیں. اي اذا كان مستثنى ليس من جنس مستثنى منه فهو استثناء منقطع, وجب مستثنى منه مستثنى كجنس ما سناه فسكته مستثنى منقطع, وتقدر الا بلكن, والا سيها بمراد لكن ہوتا ہے. اي لكن الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون. جب جنہیں جھٹلایا ہے ان کے فبشروا بعذاب اليم ہے, لیکن جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ اجر غیر ممنون. سبحان اللہ. الذين امنوا بقلوبهم, جو دلوں سے ایمان لے کے آئے ہیں. واستلزم ایمانهم قیام بالعمل الصالح, اور اس ایمان سے وہ عمل صالح بھی کرتے رہے. ایمان تو عمل صالح لازم آتا ہے, لازم اور ملزوم ہے دونوں. هؤلاء هم الذين ليس لهم عذاب, یہ وہ لوگ جن کے کوئی عذاب نہیں ہے. ولا ينتظرون العذاب, والعذاب منتظر بھی نہیں ہے. لهم اجر غير ممنون, ان کے لیے اجر ہے جو غیر ممنون ہے. اي ثواب غير مقطوع, ایسے ثواب ہے جو کبھی منقطع یا رکے گا نہیں. ممنون یعنی مقطوع, غیر ممنون یعنی غیر مقطوع. سبحان اللہ. کبھی رکے گا یعنی ہمیشہ رہے گا. وقيل لا يلحقهم به من ولا اذى, اور اس میں نہ احسان جتلایا جائے گا نہ کوئی اذیت دی جائے گی. فان قيل ما هو العمل الصالح الذي ترتب عليه هذا الاجر, وہ کون سا عمل صالح ہے جس سے یہ اجر مترتب ہوتا ہے؟ اگر عمل صالح ہوگا تو پھر یہ اجر غیر ممنون بھی ہوگا. جیسا فرماتے فالجواب ان العمل الصالح ما جمع شيئين, عمل صالح وہ ہوتا جو دو چیزوں کو جمع کرتا ہے. الاول الاخلاص لله تعالى, اللہ تعالیٰ کا الاخلاص, بان لا يريد بعمله الا وجه الله عز وجل وابتغاء مرضاته وابتغاء ثوابه. خاص اللہ تعالیٰ کے لیے جو عمل کیا جاتا ہے جس سے عمل کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی ثواب کی امید سے یہ عمل کرتا ہے. وابتغاء النجاة من النار, اور جہنم کے عذاب سے چھٹکارے کی نیت سے یہ عمل کرتا ہے. فلا يريد شيء من الدنيا وزينتها, دنیا میں سے اس کو زینت میں سے اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ولہذا قال العلماء ان الاعمال التي لا تقع الا عباده لا يصح اخذ الاجره عليها كالاذان والامامه وقراءه القران ونحوها. اس لیے علماء یہ کہتے ہیں وہ ایسے اعمال جو صرف عبادت کے لیے ہوتے ہیں ان میں اجرت لینا جائز نہیں ہے, جیسے کہ اذان, امامت اور قران کی تلاوت ونحوها اور جیسے اور چیزیں. لیکن لا باس ان ياخذ شيء من بيت المال على ما يعم نفعه, لیکن بیت المال سے حکومت اگر خود کوئی سیلری مقرر کر دیتی ہے, کوئی خاص مال مقرر کر دیتی بیت المال سے اس امام کے لیے, مؤذن کے لیے یا قرآن مجید کی تعلیم دینے والے کے لیے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ اس کا نفع جو ہے وہ عام ہے. بیت المال مسلمانوں ہی کے لیے, ان کو نفع دینے کے لیے. کل اذان و الامامت و تدریس و نحوها, اذان امامت و تدریس کے لیے. ایک مسئلہ ہے, ایک شخص امامت کرتا ہے, کوئی شخص لوگ گوروں سے سیر نہیں دیتے, مثلا کہیں سے اس کو پیسہ نہیں ملتا, کیا لوگ اسے پیسہ دے سکتے ہیں؟ یا جو مسجد کا مہتمم ہے, جس نے مسجد بنائی ہے, پرائیویٹ مسجد ہے, کیونکہ اوقاف خود سیر دیتے ہیں, بعض پرائیویٹ مساجد بھی ہوتی ہے. جیسا فرما بیت المال سے تو جائز ہے, یعنی بیت المال کے علاوہ جائز نہیں ہے, ٹھیک ہے نا؟ یعنی جو لوگوں سے چندہ اکٹھا کر کے امام کو دیتے ہیں جائز نہیں ہے, جو لوگوں سے مانگتے ہیں یہ بھی جائز نہیں ہے, جو بارگیننگ کرتے ہیں یہ بھی جائز نہیں ہے. میں آپ کو 1000 میں 1500 دوں, نہیں 2000 دوں, یہ بارگیننگ شرائط جائز نہیں ہے. تو جائز پھر کیا ہے؟ یعنی امام بھوکا رہے گا بیچارہ, امامت بھی کرے گا اس نے اپنا وقت بھی ڈیڈیکیٹ کر دیا ہے، سارے کام بھی چھوڑ چکا ہے، وہ ایمان فری نہیں کرے گا پھر کیا؟ کیا خیال ہے؟ اجرت نہیں، اجرت جائز نہیں ہے کہ مجھے اس امامت کے عوض میں کچھ دے، مکافہ جائز ہے. ہدیہ کے طور پر کوئی دیتا ہے بغیر بارگیننگ کے، ہدیہ کے طور پر کوئی نمازی دے دیتا ہے، یا جو مسجد کا اگر پرائیویٹ مسجد ہے جس مسجد بنائی ہے، اگر وہ خود اپنی طرف سے ماہانہ کچھ رقم مقرر کر دیتا ہے، کم ہے زیادہ کچھ بھی ہے، اس پہ یہ امامی بارگیننگ نہیں کرتا. کیونکہ اگر وہ اور بھی کام کرنا چاہتے تو رکاوٹ نہیں ہے، کام کر سکتے ہو، لیکن کیونکہ اسے پانچ وقت نماز پڑھانی ہے، اس نے وہ مؤذن اذان دینی ہے، تو اگر بغیر بارگیننگ کے دینا چاہتے تو شیخ ابن باز رحمۃ اللہ فتویٰ سننے فرماتے ہیں، لا بأس بيأخذ الأجرة من بيت المال المسلمين لأنه مصلحة المسلمين. ٹھیک ہے نا، وہی جیسے ابن رحمۃ اللہ فتویٰ ہے. علامہ البانی فرماتے ہیں، يجوز أخذها إذا أعطيها من غير أن يطلبها. علامہ البانی فرماتے ہیں، جائز ہے امام کے لیے یہ پیسہ لینا اگر اسے دیا جائے اس کے مطالبہ کے بغیر. امام مطالبہ کرتا ہے مجھے اس کی اجرت دو، جائز نہیں ہے. اجرت مکافہ، مکافہ کیا ہوتا ہے؟ کہ بغیر مانگے دیا جاتا ہے. اجرت کیا ہوتی ہے؟ اس کے عوض میں یا مانگا جاتا ہے، عوض میں دیا جاتا ہے. علامہ البانی پھر ایک دلیل بھی پیش کرتے ہیں، قال صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن الخطاب، صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما اتاك الله من مال ونفسك غير مشرفه اليه فخذه وتموله فانما رزقا ساقه الله اليك. کوئی تمہیں اگر ایسا کوئی شخص مال دیتا ہے جس کی تمہاری نفس میں شوق نہیں ہوتا، اس کی نہ اس کی طلب یا تڑپ ہوتی ہے، تو وہ اللہ نے تمہیں رزق دیا، اسے فائدہ اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے رزق ہے جو تمہیں ملا ہے. یعنی منع کی چیز ہے خود طلب کرنے سے یا اس کا بدلہ یا اجرت سمجھ کر لینے سے. یہ پہلی شرط ہے عمل صالح کی. دوسری کیا ہے؟ الثانی، شیخ صاحب فرماتے ہیں، ان یکون متبعا فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جو بھی عمل وہ کرتا ہے تو اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے اور اتباع اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اے ان یتبع الانسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عملہ فعلا لما فعل. اتباع کیسے؟ اتباع دو طریقے سے کی جاتی ہے، ذرا غور کرو، فعلا لما فعل وترکا لما ترک. جو کچھ آپ وسلم نے فعلا کیا ہے، عمل کیا ہے، ہم وہ بھی کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں اتباع فعلی، فعل کی اتباع. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فعلا کیا، ہم بھی کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ کون سا اتباع ہے؟ فعل اتباع ہے. اچھا، وترکن لما ترک. عید کی نماز کے لیے اذان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، ثابت ہے ترک کیا، ہم بھی ترک کرتے ہیں کہ نہیں؟ یہ اتباع سنت ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی عید کی نماز دینا چاہتا ہے، سوری عید کی اذان دینا چاہتا ہے، فائدہ ہے کہ نہیں؟ ظاہراً تو فائدہ ہے نا. اکثر کیا ہوتا ہے، جو لوگ تیاری میں لگے رہتے ہیں اور کنگھی کر رہے ہیں، وہ پتہ نہیں کہ خوشبو لگا رہے ہیں اور نئے نئے کپڑے پہنے، اگرچہ کچھ بھی لگائیں، کنگھی بھی کریں، لیکن ٹائم پہ کریں، تو پتہ نہیں چلتا اذان ہوتی نہیں، اقامت نہیں، پتہ نہیں چلتا کہ نماز ہوئی کہ نہیں. تو کئی لوگ نماز دیر سے پہنچی یا رہ جاتی ہے، چھوٹ جاتی ہے. تو اذان سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اذان ہو گئی، اب 10-15 منٹ بعد نماز ہونے والی ہے، تو فائدہ تو ہے کہ نہیں؟ ظاہراً تو فائدہ ہے. تو اذان دیتے کیوں نہیں ہے؟ اگر دیتے تو کیا کہتے ہیں؟ کیا ہے؟ بدعت ہے. کیوں بدعت ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک کیا، چھوڑ دیا، ہم بھی چھوڑتے ہیں. اگر کوئی فعل کرتا ہے اذان دے تو ہم کہتے ہیں بدعت ہے. کہتے ہیں بدعت کیوں؟ لوگوں کو فائدہ تو ہے. بدعت اس لیے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مقتضی موجود تھا، کوئی رکاوٹ تھی، کوئی وجہ تھی اذان نہ دینے کی؟ کچھ نہیں، ضرورت بھی تھی جیسے آج کل بھی تھی. لوگوں کو جمع کرنا کل بھی لازمی تھا، آج بھی لازمی ہے، کیونکہ اذان فرض نماز میں دی جاتی تھی، تو اس کے لیے بھی دینا اگر قیاس کر کے بہتر ہوتا تو اس وقت کر لیتے. جب اس وقت جائز نہ تھی تو آج بھی جائز نہیں. پیچھے ایسا فرماتے ہیں، فما فعله النبی صلی اللہ علیہ وسلم تعبدا مع وجود سببه فالسنة فعله. جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے عمل، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے، مع وجود سبب، سبب بھی اس کا ہے، فالسنة فعله، تو سنت اسے فعل کرنا ہے. اذا وجد سببه، جب سبب موجود ہو، وما وجد سببه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفعله، سبب موجود ہے عمل نہیں کیا، فالسنة تركه، سنت اس کو چھوڑنا ہے. اب سبب عید کی اذان کے لیے موجود ہے کہ نہیں، تو لوگوں کو جمع کر، لوگوں کو پتہ بھی چلے کہ کس وقت میں نماز ہونے والی ہے تاکہ لوگ آسانی سے پہنچیں گے. سبب تو ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترک کیا کہ نہیں, چھوڑا کہ نہیں, اس لیے ہم بھی اسے چھوڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان, لہم اجر ای ثواب غیر ممنون غیر مقطوع بل هو مستمر ابد العابدین, یعنی ہمیشہ یہ اجر ثواب رہے گا جنت میں. والآیات فی تعبید جنت کثیرۃ معلومۃ فی الکتاب والسنہ, جنت کا ثواب کہ ہمیشگی کے دلائل معلوم ہیں, معروف ہیں اور بہت زیادہ ہیں کتاب قرآن مجید اور سنت میں. فجر الآخرت لا ينقطع ابدا, آخرت کا اجر کبھی منقطع کبھی ختم نہیں ہوگا. لیس کالدنیا فیہ وقت, دنیا کا حال دیکھ لیں آپ, فی وقت تثمر الاشجار وقت لا تثمر, دنیا میں بعض ایسا وقت ہوتا ہے جب درخت جو ہے اس میں پھل لگ جاتے ہیں, بعض ایسا وقت ہوتا ہے کہ درخت بغیر پھلوں کے ہوتے ہیں. او وقت تنبت الارض وقت لا تنبت, بعض اوقات ایسے زمین پہ وقت ہوتا ہے کہ پودے اگ جاتے ہیں, بعض اوقات پودے نہیں اگتے زمین پہ. فالجنت الاجر فیہا دائم, جنت میں ایسا نہیں ہوگا, جنت میں جو اجر ہے جو بھی اللہ تعالی نے جنتوں کے لیے مقرر فرمایا ہے, جنت میں تیار فرمایا ہے جنتوں کے لیے, وہ ہمیشہ رہے گا. تھوڑے سے وقت کے لیے بھی کوئی چیز کسی چیز کی وہاں پہ کمی نہیں ہوگی. اشاد باری تعالیٰ, وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيَّةً, دوسری آیت میں سورت مریم آیت نمبر 62 میں 62 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, ان کے لیے جنتوں کے لیے یا ایمان کے لیے ان کا رزق, رزقهم فیہا بُكْرَةً وَعَشِيَّةً, ان کا رزق ہے بُكْرَةً وَعَشِيَّةً. شاذ فرمات ہیں, نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المؤمنين العاملين بالصالحات المجتنبين للسيئات إنه جواد كريم, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, آمين رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.